بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تفسير كدرس جارية رم بعد كرهت بيش الدرس من تفسير سورة الطارق، ورم پهنجت آيات نمبر 11 پر شادي باري تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آيات نمبر 11 سليكر اس عظيم سورة کی آخر تک ان آيات کریمہ کا ترجمہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی بارش والا، یعنی بارش والے آسمان کی قسم، اور دوسرے ترجمے میں واپس کرنے والے آسمان کی قسم، رجع واپس کرنا. والارض ذات الصدع، اور زمین کی پھٹ جانے والی یا پھٹ جانے والی زمین کی قسم یا دراڑوں والی زمین کی قسم، سب تراجم ٹھیک ہے. انہ لقول فصل، بے شک وہ کلام ہے فیصلہ کر دینے والا. وما ہوا بالحزل، اور وہ بےہدہ بات نہیں ہے. انہم یقیدون قیدا، بے شک وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں. وہ عقید و قیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس ڈھیل دو کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل. ان عظیم آیتوں کی تفسیر میں فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعد ان ذکر اللہ تعالی الاقسام والسماء والطارق الى اخره، جب اللہ تعالی نے قسموں کو بیان کیا ہے، السماء والطارق آخر تک، الى قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس آیت کریم ان آیات کریمتک، قال تعالی، پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، هذا هو القسم الثاني بالسماء، اس عظیم سورت میں یہ دوسری قسم ہے آسمان کی. والقسم الاول ما كان في اول السورة، اور پہلی قسم سورت کے ابتدا میں. فهناك قال والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، وهنا قال والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. اگر آپ ذرا غور کریں، سورۃ الطارق میں آسمان کی اللہ نے دو مرتبہ قسم کھائی ہے. سورت کی ابتدا میں پہلی قسم ہے والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، دوسری قسم آج کے درس کی ابتدا جن آیتوں سے ہم نے کی ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورۃ دو مرتبہ قسم کھائی ہے. والمناسبۃ بین القسمین، ان دو قسموں کے آپس میں جو مناسبت ہے، واللہ اعلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان الاول فیہ اشارۃ الی الطارق الذی هو النجم، پہلی قسم میں آسمان کے ساتھ کیا ہے، الطارق کا لفظ ہے، قسم آسمان کی قسم ہے طارقی. دوسری قسم میں والسماء ذات الرجع، اچھا دونوں میں شیخ صاحب نے تناسب دیکھیں ذرا. الطارق والسماء تو پتہ ہے آسمان ہے، الطارق کیا ہے، ستارہ ہے، چمکتا ہوا، جلتا ہوا، چمکتا ہوا ستارہ ہے. والنجم ترم به الشیاطین الذین یسترقون السمع، اب یہ جو چمکتے ہوئے تارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، حقیقتاً یہ آگ کے گولے کی طرح ہوتے ہیں جو شیطانوں کو جلا دیتے ہیں. وفی رمی الشیاطین بذلک حفظ لکتاب اللہ عز و جل، اب شیطان کو جب جلایا جاتا ہے ان تاروں سے، تو اللہ تعالیٰ کی کلام محفوظ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی کلام کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جلا دیتا ہے. دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے دین کا؟ شیطان ہی تو ہے. تو شیطان کو مارنا، اسے قتل کرنا، اسے شیطان کو مارنے سے، اسے قتل کرنے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب دشمن کا پر آپ کا غلبہ کسی طریقے سے بھی ہوتا ہے، چاہے وہ آسمان کے گولے سے ہو یا تارے سے ہو، یا چاہے قرآن کی تلاوت سے ہو، چاہے متقی پرہیزگار شخص جب رقیہ کرتا ہے اس سے ہو، کسی بھی طریقے سے، تو شیطان کو مغلوب کرنے کی مختلف سی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کو پیدا کیا ہے. تین وجوہات ہیں، پچھلے درس میں بتا چکے ہیں. پہلا کیا ہے؟ مصابیح، چراغوں کی طرح زینت ہے اس سماء الدنیا. دوسرے نمبر پر رجوم للشیاطین. تیسرا راستے کے ہدایت کے لیے، تاکہ جب لوگ کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں تو سٹار سے پتہ چل جاتا ہے کہ سمت کس طرف ہے، تاکہ ان کا سفر جو ہے پھر وہ آسانی سے گزر جاتا ہے. اما ہونا فاقسم بالسماء ذات الرجع، جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسمان کی قسم کھائی ہے جو واپس کرنے والا ہے. ان هذا القرآن هو قول فصل، اور جواب القسم کہ بے شک یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. فاقسم على ان القرآن قول فصل، تو یہاں پہ جواب القسم کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قول فصل ہے. فصار القسم الاول مناسبته ان فيه الاشارة الى ما يحفظ به هذا القرآن حال انزاله. پہلے قسم میں والسماء والطارق میں اشارہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت محفوظ کیا ہے تاکہ شیطان اس وقت کچھ کر نہ سکیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ بڑی آسانی سے اور صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے، محفوظ طریقے سے جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. حال الانزال محفوظ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وفي القسم الثاني، دوسری قسم میں، والسماء ذات الرجع میں، الاشارة الى ان القرآن حياة، کہ یہ اشارہ ہے کہ قرآن زندگی ہے. یعنی يقال والسماء ذات الرجع، الرجع هو المطر. قسم ہے واپس کرنے والے آسمان کی. بعض علماء صرف رجع سے مراد بارش لیتے ہیں، اور بعض علماء اس سے زیادہ وسیع مفہوم لیتے ہیں، ہر وہ چیز جو آسمان واپس کرتا ہے. اور میں تدبر قرآن کے دروس میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، جب آسمان پہ بات کی تھی آسمان کے تعلق سے، تو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 8 چیزیں آسمان واپس کرتا ہے، 4 آسمان سے آسمان کی طرف اور 4 زمین سے زمین کی طرف. تفصیل وہاں سے دیکھ لیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. جن میں سے بارش بھی ایک ہے، کہ واٹر سرکل جو ہے وہ پانی جو ہے زمین سے آتا ہے، پھر آسمان، پھر واپس زمین کی طرف آتا ہے. یہ بھی رجع میں سے ہی ہے. اگر اس کو بارش ہی لے لیں، جیسے کہ شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، تو بارش سے، پانی سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی ملتی ہے کہ نہیں؟ ہر زندہ چیز کس چیز سے زندہ ہے؟ پانی سے زندہ ہے. رجع کیوں کہا جاتا ہے بارش کو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ بار بار تکرر سے واپس آتا جاتا ہے. سائیکل، موٹر سائیکل میں کیا ہوتا ہے؟ تکرار ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ بار بار وہ پانی جو ہے سرکل کی صورت میں زمین کی طرف، پھر آسمان، پھر زمین کی طرف، اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. ومعلوم ان المطر بھی حیات الارض، یہ بات معلوم ہے کہ بارش سے، پانی سے زمین کی زندگی ہے. پتہ چلا دونوں قسموں میں کیا فرق ہے؟ والسماء والطارق اور والسماء ذات الرجع، ایک صورت میں آسمان کی دو مرتبہ قسمیں ہیں. کیوں؟ تناسب کیا ہے؟ حکمت اللہ علم بہتر جانتا ہے، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں حکمت یہ ہمیں نظر آتی ہے اس میں کہ قرآن مجید کی حفاظت اور زندگی کی حفاظت کس چیز سے ہو رہی ہے. والسماء والطارق سے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تب بھی محفوظ تھا، والسماء ذات الرجع سے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور لوگوں تک پہنچا ہے تو دلوں میں بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ، جسے آگے شیخ صاحب بیان کریں گے کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہوتی ہے، ایمان کی زندگی ہوتی ہے. سبحان اللہ، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی، جو پھٹ جانے والی ہے. الصدع هو الانشقاق, صدع کہتے ہیں پھٹنے کو, انشقاق کو, یعنی تشقق بخروج النبات منه, یعنی زمین کا پھٹ جانا جب اس سے پودے نکلتے ہیں, زمین سے نباتات نکلتی ہیں. وبالتشقق الذي يخرج منه النبات وكله اشارة الى حياة الارض بعد موتها, اور اس میں اشارہ ہے زندگی کا, زمین کی زندگی کا اس کے مرنے کے بعد. والقرآن بھی حیات القلوب بعد موتها, اور قرآن مجید سے زندگی کی, دلوں کی زندگی ہے ان کے مرنے کے بعد. جس دل میں قرآن نہیں ہے, جس دل میں ایمان نہیں ہے, وہ دل مردہ دل ہے. دلوں کو زندگی قرآن سے ہے, ایمان سے ہے, اور جسم کی زندگی پانی سے ہے. جانور بھی زندہ ہے, نباتات بھی زندہ ہیں, حیوانات بھی زندہ ہیں, درند پرند بھی زندہ ہیں, لیکن مومن کی زندگی الگ ہے. مومن دل سے بھی زندہ ہے, جسم سے بھی زندہ ہے. كما قال الله تبارك وتعالى, جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا, سورۃ الشورى نمبر 52. اس طریقے سے ہم نے اپر وحی کی روح ہمارے امر سے, جس سے زندگی ملتی ہے. تو قرآن مجید دلوں کی زندگی ہے. فسمى الله القرآن روحا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں سورہ شورى نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کیا نام دیا ہے؟ روح. روح کیا ہوتی ہے؟ زندگی ہوتی ہے روح سے. لأنه تحيا به القلوب, کیونکہ قرآن سے دل زندہ ہوتے ہیں, جیسے کہ جسم روح سے زندہ ہوتا ہے. ويقول عز وجل, اللہ تعالیٰ کے ارشاد, والسماء ذات الرجع اي ذات المطر والارض ذات الصدع اي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. ٹھیک ہے. انه اي القران, بشك هي قران, لقول فصل, شسفرت وصفه الله تعالى بانه قول فصل. لا تعني وصف بيان فرمایا قران مجید کا کہ قران مجید قول فصل ہے, یعنی فیصلہ کر دینے والا فرمان ہے. وهو قول الله عز وجل, ولي الله تعالى عز وجل کا فرمان ہے. فهو الذي تكلم به, اللہ تعالی نے ہی قران مجید سے کلام فرمایا ہے. والقاه الى جبريل عليه الصلاه والسلام, اور اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہ. ثم نزل به جبریل علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل فرمایا. وقد اضاف اللہ القرآن قولا الى جبریل والى محمد صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو نسبت ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی ہے قولا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے قولا, کہ یہ قول جبریل کا بھی ہے, یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. فقال تعالی فی الاول, پہلے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, سورۃ التکویر آیت نمبر 19-21. انہ بے شک, یہ یعنی قرآن مجید. ابھی ہم کیا پڑھیں؟ انہ لقول فصل, انہ لقول فصل, سورة الطارق میں بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. سورة تکویر میں دیکھیں, انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا. یہ کون سا رسول ہے؟ ذی قوة عند ذی العرش مکین, طاقتور قوت والا جو عرش والے کے قریب ہے. عند مکین کافی متمکن اور طاقتور ہے. مطاع ثم امین, اس کی فرما برداری بھی ہوتی ہے اور پھر وہ امانت دار بھی ہے, خوب امانت دار ہے. یہ کون سا, اس سے کون مراد ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا. وقال فی الثانی اضافته الى رسول علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے میں جو اضافہ ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انہ لقول رسول کریم, سیم پیغام ہے, ایک ہی پیغام ہے دونوں آیتوں میں, انہ لقول رسول کریم. وما هو بقول شاعر قليل لما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل لما تذكرون الى اخر الايات, سورة الحاقة آیت نمبر 40-42. شیخ صاحب نے دو آیتوں کا ذکر کیا. انہ بشک یہ قرآن لقول قول ہے, کس کا؟ رسول کریم رسول کریم کا قول ہے. وما ہو بقول شاعر، یہ قول کسی شاعر کا نہیں ہے. قلیل ما تؤمنون، بہت کم ایمان لاتے ہو. اگلے آیت میں کیا ہے؟ ولا بقول کاہن، اور یہ قول کسی کاہن کا نہیں ہے. قلیل ما تک، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو کس کا قول ہے پھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے، کیونکہ انہوں نے کیا تہمت لگائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے. تو شاعر کا قول نہیں ہے، نفی کی گئی ہے. کاہن کا قول نہیں ہے، تو کس کا قول ہے؟ اسی رسول کا ہی قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. معتزلہ نے یہاں پہ کہا یہ ثبوت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، اللہ کے کلام نہیں ہے، بلکہ کس کا قول ہے؟ مخلوق کا قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں مخلوق کا قول ہے، کیونکہ جبریل بھی مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے. تو انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے؟ کہتی ہے دو آیتیں، سورت تکویر کی اور سورت الحاقہ کی جو آیتیں ہیں، اس میں واضح الفاظ ہیں، انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم. جواب پہلے دے چکا ہوں میں کئی دروس میں، لیکن ان دونوں میں جواب موجود ہے. کہاں پہ ہے؟ معتزلہ کا قول ایسے ہی ہے کیا؟ کیا یہ دونوں آیتیں دلیل بنتی کہ قرآن مخلوق ہے؟ کیوں نہیں بنتی؟ دونوں مطابقت ہو نہیں سکتی، دونوں کو دے لیں آپ. اگر مخلوق کا قول ہے، دونوں میں سے ایک کا قول ہونا چاہیے، یا جبریل کا قول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. صحیح. تو دونوں میں سے کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے. تیسری آیت کون سی ہے؟ انہ لقول فصل وما هو بالهزل. اب تین آیتوں کو رکھ لیں آپ. انہ لقول فصل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انہ قول رسول کریم اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تک. اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کس کا قول آگے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قول. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ دل پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کو اپنی امت تک پہنچایا. تو قول تو تینوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے، جبریل کا بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. فرق کیا ہے؟ ابتداء اصل میں قول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. جبریل کا قول کس اعتبار سے ہے؟ نقل، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے آگے بیان فرمایا اور پہنچایا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کس اعتبار سے ہے؟ کہ اپنی امت تک. ہاں، جبریل امین کا قول جو ہے اپنی امت تک پہنچا دیا. تو تینوں صحیح ہے کہ نہیں؟ سچ ہے کہ نہیں؟ حق ہے کہ نہیں؟ مطابق بھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس لیے یہ کہنا کہ مخلوق ہے اور یہ دلیل بالکل بنتی ہی نہیں ہے، ورنہ یہ لازمی کہنا پڑے گا دونوں میں سے کس کا قول ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. اگر کہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیوں نہیں ہے؟ کہتے اس لیے نقل کیا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اصل قول تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ناقل کو بھی قائل کہتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ ناقل کو بھی قائل کہتے ہیں، یعنی کہنے والا. میری بات جب آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کوئی آپ کو پیغام دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ یہ پیغام آگے پہنچا دیتے ہو، کس کا قول ہے؟ قول تو میرا ہے، آپ نے بھی تو کہا ہے نا، آپ کی زبان سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو آپ کا قول بھی تو ہے، میں قائل ہوں، آپ ناقل ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قول میرا ہے، نقل آپ کر رہے ہیں، نسبت آپ کی طرف بھی آئے گی کہ آپ کو میں نے سنا کہتے ہوئے، آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا. میرے طرف بھی ہوگی ابتداء، آپ کی طرف ہوگی نقل و انتہا. واضح ہے؟ تو قرآن بھی اسی طریقے سے ابتدا. اس لیے حضور کا عقیدہ کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. حتی اسمع کلام اللہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 7 یا 6 ہے، غالب آیت نمبر 6 ہے، ہاں، بارک اللہ فیک. حتی اسمع کلام اللہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرمایا، غیر مخلوق رد ہے معتزلہ کا، ٹھیک ہے نا. منہ بدا و الیہ یعود، یہ تین چار جملے کیوں ایسے سلف نے زیادہ کر دیے ہیں؟ ضرورت تھی کہ نہیں؟ ان اہل بدعت کم عقل اور باطل عقائد کے رد میں. ورنہ کہا قرآن کیا ہے؟ اللہ کے کلام ہے، بات ختم تھی. جب کہا نہیں مخلوق ہے تو ہم نے کہا غیر مخلوق ہے، جب کہا نہیں یہ قول ہے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے کہا منہ بدا، اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے نا. آپ ابتدا کی بات، ہم تو انتہا کی بات بھی کر دیں، وہ الیہ یعود، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن مجید نہ تو کتابوں میں ہوگا نہ کسی کے دل میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. واللہ پتہ نہیں کیا زندگی ہوگی اور کیا دنیا ہوگی کہ قرآن مجید نہیں ہے زندگی میں. دنیا میں قرآن کا نام ہی نشان، کوئی نام نشان نہیں ہے. حافظ کے دل سے نکل جائے گا اور کتاب میں سے بھی ایک حرف باقی نہیں رہے گا. کیا دنیا ہوگی، کیا زندگی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ، وہ لوگ اس قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید پہ عمل اس زمانے میں کوئی کرنے والا باقی نہیں رہے گا. قرآن مجید پر جب تک عمل ہو رہا ہے، جب تک اس قرآن کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے، تو قرآن مجید ہمارے ساتھ ہے. واللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. قرآن مجید نہ ہوتا تو ہماری کیا زندگی ہوتی؟ واحد دنیا کی کتاب ہے، جتنا زیادہ پڑھتے اتنا زیادہ سکون آتا ہے. میں دنیا کوئی کتاب بھی پڑھنے، دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد دل نہیں کرتا ہے. کوئی بھی اچھے سے اچھا قصہ دیکھ لیں آپ، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دماغ خراب ہو، دل نہیں کرتا کتاب دیکھنے، دل نہیں کرتا. اور جن بچوں کو سپلیاں آتی ہیں، وہ جب دوبارہ وہی کتاب پڑھنے، اگر کتاب پڑھی ہوئی ہے، دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. صحیح بات ہے، جو راستے سے گزرے ہوئے طلب صاحب پہ رحم فرمائے، وہی کتاب ابھی پڑھ رہا تھا، امتحان گزر گیا، رزلٹ آیا، فیل ہو گیا، اب وہ کتاب دیکھے کہتے ہیں چکر آ جاتے ہیں، دل نہیں کرتا. آخر کیا راز ہے؟ واللہ واحد کلام ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنی زیادہ مزہ آتا ہے، اتنی زیادہ سکون ملتا ہے. وجہ تو ہے نا، وجہ کیا ہے؟ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے میڈیکل کی کوئی بھی ہو، کس کا قول ہے، کس کا لکھا ہے؟ مخلوق کا ہے، بشر کا ہے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعض واضح ہو گئے الحمدللہ. ففي الأول أضاف ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هم بذكر شكيه. وفي الثاني أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الناس. ٹھیک. وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل. ٹھیک. إنه لقول فصل، فصل سے کیا مراد ہے؟ فصل، فصل يفصل بين الحق والباطل. قرآن فیصلہ کرتا ہے، اللہ کلام فیصلہ کرتی ہے نا. کیا فیصلہ کرتی ہے؟ حق الباطل کے بیچ میں فیصلہ قرآن مجید کرتا ہے، اللہ کے کلام کرتی ہے. وبين المتقين والظالمين، متقین ظالم کے بیچ میں فیصلہ اللہ کے کلام سے ہوتا ہے. کون متقی ہے، کون ظالم ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، قرآن مجید سے ہوتا ہے. بل انه فصل اي قاطع لكل من ناواه وعاداه. تو فصل کے ایک معنی یہ ہے، فیصلہ کرنے والا حق اور باطل کے بیچ میں، اور متقی اور ظالم کے بیچ میں. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید قاطع ہے ہر اس چیز کو جو قرآن مخالفت ہوتی ہے اور قرآن مجید دشمنی مول لیتی ہے. کوئی بھی شخص اگر قرآن مجید کو چیلنج کرتا ہے، اس میں سے کوئی غلطی نکالنے کے لیے یا تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن مجید قاطع ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی قرآن مجید میں ایک زیر زبر کی تحریف بھی کر سکے، کیونکہ قرآن قول فصل ہے. فصل فیصلے کو بھی کہتے ہیں اور قطع کو بھی کہتے ہیں، کہ بات ختم ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی اور چینج یا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ولہذا نجد المسلمین لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار. یہ بھی معنی ہے فصل کا. جیسا فرماتے ہیں، ہم یہ دیکھا کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے ہی جہاد، کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے، مسلمان جو ہے وہ کافروں پر غالب آ گئے. وقطعوا دابرهم، ان کو ہلاک کر دیا، خاتمہ کر دیا. وقضى بينهم، اور دونوں کے بیچ میں فیصلہ ہو چکا، مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ میں، غالب مسلمان ہوئے اور کافر مغلوب ہوئے. فلما اعرضوا عن القرآن، جب ان مسلمانوں نے اعراض کیا قرآن مجید سے، دوری اختیار کی قرآن مجید سے، قرآن مجید کو صحیح نہ سمجھا، صحیح عمل نہ کیا، قرآن مجید صرف زیب و زینت بنایا، قرآن مجید صرف تلاوت کرتے رہے بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے، بغیر عمل کے، قرآن مجید کو حق ادا نہیں کیا جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کیا ہوا؟ ہزموا واذلوا بقدر بعدهم عن القرآن. ناکام ہوئے، مغلوب ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے، کتنا زیادہ؟ جتنے وہ قرآن مجید سے زیادہ دور تھے. قاعدہ نوٹ کر لیں، اس کو انڈر لائن بھی کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وکلما ابعد الانسان عن کتاب اللہ ابتعدت عنه العزۃ وابتعد عنه النصر حتى يرجع الى کتاب اللہ، حتى يرجع الى کتاب اللہ عز وجل. یہ نوٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، یہ قاعدہ ہے. جتنی زیادہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری اختیار کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ عزت اس سے دور ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں. اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصر و اعانت بھی دور ہو جاتی ہے. کب تک؟ حتی یرجع الی کتاب اللہ عز و جل. وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، مغلوب ہوتا رہے گا، جب تک کہ وہ واپس قرآن مجید کی طرف واپس نہیں پلٹتا. اور قرآن کی طرف واپس پلٹنے سے کیا مراد ہے؟ صرف تلاوت کرنا ہے، حفظ کرنا ہے؟ نہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ عمل کر کے. عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھنے کے بعد. صحیح سمجھنے کے بعد، صحیح سمجھنا لازمی ہے. صحیح کیسے سمجھا جاتا ہے؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے اور سلف نے سمجھا ہے. شیخ صاحب نے فرمایا کہ جب مسلمان قرآن مجید کے قریب تھے، قرآن مجید سے ہی جہاد کرتے تھے کافروں کے خلاف، عزت تھی، غلبہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. حق ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں جو بہترین تین زمانے ہیں، جتنے زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا گیا کیا ہوا؟ ذلت، رسوائی، پریشانیاں، اور مسلمان آپس میں انتشار، تفرقہ، اور یہ انتشار جو ہم دیکھتے ہیں بڑھتا ہوا، اس کی یہ وجہ ہے. اگر واپس عزت کی طرف پلٹنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی ہمیں واقعی حقیقتاً ضرورت ہے، تو اللہ معاملہ آسان ہے. لوگوں نے مختلف راستے نکالے ہوئے ہیں اس صحیح راستے کو چھوڑ کر، غلط راستے بہت ہیں. امت کو جمع کرو، بس جمع کرتے جاؤ، یہ نہ دیکھو کون شیعہ ہے، کون رافضی ہے، کون سنی ہے، کون بدعتی ہے اور کون اہل سنت میں سے ہے. کیا ضرورت ہے؟ سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب کا رب ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، بات ختم ہے. رافضی کا رب ایک ہے، رافضی کا قرآن ایک ہے، رافضی کا نبی ایک ہے، جیسے کہتے ہیں چلو. سنی کا بھی ایک ہی رب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی ہے، پھر اختلاف کی چیز کا ہے؟ اختلاف ہے کہ نہیں؟ امت میں تفرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ رافضی ہے یا سنی ہے؟ جب ایک رب، ایک قرآن، ایک نبی، تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، پھر تو اتفاق ہونا چاہیے. پھر تو مسلمان ہے سب، کوئی رافضی اور کوئی سنی نہیں ہے، سب مسلمان ہے، صرف کوئی خوارج میں سے نہیں ہے اور کوئی اہل بدعت میں سے نہیں، بات ختم ہے. جب سب سے پہلا گروہ خوارج نکلا، کہ خوارج کا رب کوئی اور ہے، قرآن اور ہے، کوئی نبی اور ہے، ان کا بھی تو ایک ہی رب، ایک قرآن، ایک نبی ہے نا. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے خلاف جنگ کیا کہ نہیں کی؟ قتل کیا کہ نہیں؟ کیسے انہوں نے ان کو قتل کیا کہ نہیں؟ قتل کیا. یہودیوں کو قتل کیا، ہندو کو، کس کو قتل کیا؟ وہی جن کا رب ایک، قرآن ایک، نبی ایک ایک تھا، تو قتل کیوں کیا گیا پھر؟ اس لیے کوئی بدعت میں سے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کافی نہیں ہے کہ کہنا زبان سے کہ ایک رب، ایک قرآن، ایک نبی. لازمی ہے کہ اس رب کے فرمان کو، قرآن مجید کے صحیح پیغام کو اور اس نبی کے پیغام کو صحیح سمجھ کے عمل کرنا لازمی ہے. بات واضح ہے؟ امت میں تفرقے کیوں ہوئے ہیں؟ امت میں جتنے بھی فرقے بازی ہوئی اور فرقے بندیاں ہوئی ہیں، کسی بھی فرقے نے کہا کہ قرآن کو چھوڑ کے تورات کو لے لو، ایک فرقے نے کہا تو دکھاؤ. کسی نے کہا قرآن کو چھوڑ کے انجیل کو لے لو یا گیتا کو لے لو، کسی اور کتاب کو لے لو. کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے خارج ہے وہ، پھر تو مسلمان پر فرقہ نہ رہا نا. تو جتنے فرقے موجود ہیں مسلمانوں کے، سب قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو حتى الفرقة كيون جالسة كحديث مياه ياه ايك فرقة كيون نجاة بانا ولا فرقة هي آب صلى الله عليه وسلم لك ألا ما أنا عليه وأصحابي دوسي رواية مي الجماعة هو جماعة جو صحابة كرام والسلف كيف فهم كمطابق قرآن والسنة كو سمجھے گی وہ نجات پانے والا فرقہ ہے اور جتنی بھی جماعتیں جتنی بھی فرقے اور نکلیں گے قرآن حدیث کی بات کریں گے وہ امتی جو ٹھہرے نا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 میں سے 72 جو جہنم رسید ہو رہے ہیں تناسب دیکھا آپ نے 73 میں سے 72 کتنی پرسنٹ بنتا ہے سبحان اللہ ایک فرقہ 73 میں سے جنت میں جائے گا اور باقی یہ سارے کے سارا ہجوم ہے جنب غفیر کہاں جائے گا جہنم رسید ہو رہا ہے وجہ کیا ہے سب کا ایک رب ایک قرآن ایک رسول نہیں اگر رب کوئی اور ہوتا قرآن کتاب کوئی اور ہوتی رسول کوئی اور ہوتا تو مسلمان کہاں سے آپ سب کی امت کیسے بن گیا وہ سبحان اللہ اس لیے ایک ہی حل ہے اور وہ ہے حتی ترجعوا الى کتاب اللہ بارک اللہ پھر ارشاد باری تعالی وما هو بالهزل شاہ صاحب فرماتے ہیں ما هو باللعب والعبث واللغو قرآن مجید نہ تو عبث ہے نہ لغو بات ہے نہ بےہودہ بات ہے اور نہ کوئی کھیل اور تماشا ہے بل هو حق قرآن مجید تو حق ہے کلماته سنیں ذرا کلمات اب حق دیکھیں کلماته كلها حق جتنی بھی کلمات قرآن مجید کی ساری کی ساری حق ہیں اخباره صدق واحکامه عدل قرآن مجید کی ایک ایک کلمہ حق ہے قرآن مجید کی ایک ایک خبر سچ ہے قرآن مجید کی ایک ایک حکم عدل و انصاف ہے وتلاوته اجر اور تلاوت اجر ہے کلماته كلها حق اخباره صدق احکامه عدل وتلاوته اجر کوئی ایسی کتاب ہے دنیا کی جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں واللہ کوئی کتاب نہیں ہے اس کتاب کے سوا لو تلاہ الانسان کل اوانہ لم یمل منہ اگر قرآن مجید کو کوئی انسان ہمیشہ پڑھتا رہے ہر وقت ہر آن میں پڑھتا رہے لم یمل منہ اسے کبھی ملالت نہیں ہوتی سبحان اللہ وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل اور اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت غور و فکر سے کرتا ہے تدبر سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے معنی کھولے گا جو اس نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے اور نہ کبھی اس کے پاس ہی معنی پہلے موجود تھے وهذا شيء مشاهد اور یہ بات بالکل مشاہد ہے اقرأ القرآن وتدبره پڑھو قرآن مجید کو اور غور فکر کرو كلما قرأته كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے غور فکر کرتے رہو گے اتنی ہی زیادہ قرآن مجید یہ جو معنی اور فہم ہے وہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے اور ایسا علم میں اضافہ ہوگا جو آپ کے پاس پہلے نہ تھا کل هذا لانه فصل ليس بالهزل یہ سب اس لیے کیونکہ یہ فصل ہے اور ہزل نہیں ہے لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته لیکن لوگوں کے کلام کو دیکھنے جتنی زیادہ اس کلام کو دہراؤ گے اتنی زیادہ آپ اسے منہ سے پھینک دو گے نکال دو گے مج کرتے منہ سے پھینک کے نکالنا وكرهته وہ اس کی کراہت نفرت زیادہ ہو جاتی ہے وہ ملالت اور ملالت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اکسا جاتا ہے انسان اما کتاب اللہ فلا لیکن اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے ثم قال تعالی پھر ارشاد باری تعالی ہے انہم یکیدون کیدا انہم یعنی الکفار المکذبین للرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ کافر جو اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں کیا کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں قید کہتے ہیں کہ دشمن کو خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانا جس سے اس کو خبر ہی نہ ہو یہ قید ہے دشمن کو خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانا، ایسے نقصان پہنچانا اس کو جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. کافر کیا کرتے تھے؟ قید، مکر، فریب اور تدبیریں کرتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف و مومنوں کے خلاف؟ یقین کید عظیما، بہت ہی زیادہ قید کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے. کس کے لیے؟ یقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم و یقین لمن اتبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یعنی صحابہ کرام کے لیے بھی. وانظر ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين ايام كانوا في مكه من التعذيب والتوبيخ والتشريد. دیکھ لو کیا کرتے تھے مکہ میں مومنوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ مکہ میں تھے. تعذیب یعنی شدید ترین عذاب دیتے تھے، توبیخ اور تشرید انہیں جلا وطن کرنا اور گھر سے نکال دینا اور ان کو برا بلا کہنا. ہاجر مسلم مرتین الی حبشہ، مسلمان دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے. کس لیے ہجرت کی تھی؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے. جان دشمن بن گئے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو اپنے جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ، دو مرتبہ یہ مومن جو ہیں اہل توحید و اہل السنہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کو، مکہ معظمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ دوبارہ ہجرت کی. کس لیے؟ دنیا کے لیے. آج ہجرت ہم بھی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کبھی دین کا ہم نے سوچا ہے؟ دین ہمارے زندگی میں، دین کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کہنے کے لیے ہم قربانی دے دیتے ہیں دین کے لیے، ہم قربان ہو جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہم سے تو پانچ فرض نمازیں با جماعت مسجد میں مشکل سے ہوتی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ قربانی ہے. اپنے گھر کو چھوڑنا، دنیا کی سب سے بہترین جگہ کو چھوڑنا، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دینا، یعنی جو بھی کاروبار، جو بزنس، جو ان کا گھر تھا، سب کو چھوڑ دیا اور نئی جگہ پہ گئے جہاں پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کس کے لیے گئے؟ اللہ کے دین کے لیے گئے، توحید کے لیے گئے، سنت کے لیے گئے، اپنی دین کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے. دین سب سے پہلے ہے، توحید سب سے پہلے ہے. آج ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ آج ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، کیا قربانی ہم نے دی ہے؟ سبحان اللہ، کہنا بہت آسان ہے لیکن جنہوں نے کیا ہے آج وہ ہمارے لیے تاریخ بن چکے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. آج میں نسلیں ہمارے بارے میں پڑھیں گی، ہم بھی تاریخ بن رہے ہیں. کیا کہ ہمارے باپ دادا کیسے تھے، کیا قربانی دی تھی ہم. کسی فقیر کو دو ریال دیتے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور ناجائز خرچ میں 100-200 بھی خرچ ہوئے ہمیں خبر نہیں ہوتی. بچے نے کچھ کیا، دے منہ سے نکال دیا، دے دیا بچے کو. سبحان اللہ، یہ ہماری زندگی، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دو مرتبہ ہجرت کی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر ثم هاجر الى المدینہ، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. کل ذلك فرارا بدینہم من هؤلاء المجرمین، یہ سب کس لیے؟ اپنے دین بچانے کے لیے، مفرور ہو گئے، چھوڑ دیا ان مجرموں کے ڈر سے. الذين اذوا بكل كيد، جنہوں نے اذیت دی ہر مکر و فریب سے. واعظم ما فعلوا بالنبی علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے زیادہ انہوں نے جو قید کیا، تدبیریں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہیں. حين الهجره، ہجرت کے موقع پر، حيث اجتمع رؤساؤهم واشرافهم دشاورون ماذا يفعلون بمحمد صلى الله عليه وسلم، جب ان کے اشراف اور سردار اکٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ مشرکین عرب کے، اور مشورہ کیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کریں، کرنا کیا ہے، کس طریقے سے جان چھڑائیں. یہ میٹنگ ہو رہی ہے. فكلما ذكروا رايا نقضوه، جب کوئی ان میں سے کوئی مشورہ دیتا تو کہتے یہ درست نہیں، اس کو ختم کر، چھوڑ دیتے. قالوا هذا لا يصلح، کہتے یہ درست نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات کریں. حتى اشار عليهم فيما ذكره اهل التاريخ، یہاں تک کہ جیسے کہ اہل تاریخ نے کہا ہے، الشیطان الذي جاء بصوره رجل وقال لهم، یہاں تک کہ جب شیطان نے، جب ایک انسان کی شکل اختیار کر چکا کر کے اس میٹنگ میں شامل تھا، اس نے کہا وقال لهم اني ارى ان تختاروا 10 شبان من قبائل متفرقه، کہ 10 جوانوں کو لے لو مختلف قبیلوں سے، وتعطوا كل واحد منهم سيفا حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل واحد. ولندس جوانك ايك تلوار تمادو اور ان کو یہ کہہ دو کہ سب مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کر کے قتل کر دو. فاذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل. جب ایسا کریں گے تو آپ وسلم کا خون جو ہے وہ ان سب قبیلوں میں بٹ جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یعنی کس کو قتل کریں گے؟ پورے قبیلے تو نہیں قصاص ہو سکتا نا. فلم تستطع بنو هاشم ان تقتص من القبائل كلها. تو بنو هاشم مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ہر قبیلے سے تو قصاص نہیں لے سکتے نا. فرضخون الى اخذ الديه, پھر وہ مجبور ہو جاتے دیت کو لینے کے لیے. وهذا هو الذي يريدون, اور وہ یہی چاہتے تھے. فاجمع على هذا الراي واستحسنوا هذا الراي, تو سب کا اجماع ہو گیا کہ یہ بات جو ہے بالکل درست ہے اور یہ صحیح ہے, یہ بات سب کو پسند آئی. وفعلا جلس الشبان العشرة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. یہ دس جوان بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے. ليقتلوه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دروازے سے اور انہوں نے دیکھا نہیں ہے. وذكر التاريخ, جیسے بار بار تاریخ کی بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اور تاریخ نے کہا, اور تاریخ میں آیا ہے, یعنی ان باتوں کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. فرق ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیث نہیں ہے, کسی معتبر روایت میں نہیں آیا ہے, اور یہ انصاف ہوتا ہے عالم کا. تاریخ میں آیا ہے اور انہوں نے خود بتایا گیا, ابن کثیر کی بدایہ النہایہ میں آیا ہے یہ قصے. اور یہاں پر انصاف کی بات دیکھیں تاکہ کسی طالب علم کو یا پڑھنے والے کو وہم یہ سنو کو کہ وہم نہ ہو کہ جب شیخ صاحب فرما رہے ہیں سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں تو مطلب یہ قرآن یا حدیث سے ہی ثابت ہوگا. نہیں, انہوں نے انصاف سے کام لے لیا اور کہا یہ تاریخ میں آیا ہے, یعنی صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات معروف اور مشہور ضرور ہے. محقق نے تحقیق کی ہے, کسی نے کہا ضعیف ہے ثابت نہیں ہے, کسی نے تائید کی, وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پہ حفاظت کی ہے, اپنے دین کو محفوظ رکھا ہے اور آج تک اور تا قیامت تک محفوظ رہے گا. اصل پیغام یہ ہے. اور کافر ہمیشہ مومن کو دشمن رہے ہیں, ہمیشہ تکلیفیں اور ظلم و ستم کرتے رہے ہیں اور تدبیریں کرتے رہے ہیں. یہ پیغام تو حق ہے نا, یہ پیغام صحیح ہے. اب اس کی شیخ صاحب نے کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی ہے, اور میں بھی کیونکہ اسی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں تو پوری میں نے پڑھنا اور پھر بتانا ہے. وذکر التاریخ, تاریخ نے کہا انہ جعل یذر التراب التراب یذر التراب على رؤوسهم اذلالا لهم. اور تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور ان دس جوانوں کو سروں پر مٹی ڈالتے گئے, اذلال لهم, ان کو ذلیل رسوا کرتے ہوئے. تم تو قتل کرنا چاہتے ہو, دیکھو تمہارے سامنے گزر کے جا رہا ہوں اور تمہارے سر مٹی بھی ڈال کے جا رہا ہوں, تم کچھ کر نہیں پا رہے. سبحان اللہ. واقرا قول الله تعالى, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کرتے ہوئے, وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون, سورة ياسين آیت نمبر 9. ولا تتعجب كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولا يشاهدوه. فسو نتیجہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر کے گئے جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. لا تعجب من هذا, عجب کی بات نہیں ہے. فہا ہم قریش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار 3 أيام ليخف عنه الطلب. اگر یہ ثبوت قابل اعتبار نہیں ہے, دوسرے ثبوت تو قابل اعتبار ہے جو صحیح ہے, وہ کیا ہے؟ جب 3 دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں نے غار میں 3 دن گزارے, مشرکین نے کیا کیا؟ غار تک پہنچے, غار کے اندر بھی داخل ہوئے, غار کو دیکھا, سب کچھ دیکھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے, انہیں ابو بکر صدیق نظر آئے رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. یہ قصہ تو صحیح ہے, بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اگر اس پہ آپ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاتے جب تک وہ نہیں دیکھتے, یہاں پر تو خود غار کے اندر داخل بھی ہوئے ہیں, یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے نا, کوئی غار کے نیچے والے حصے میں تھے, تو ہمیں دیکھ لیں گے. سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے. غار میں کیوں چھپے تھے 3 دن؟ تاکہ لوگ جو ہے پیچھا کرنا یعنی چھوڑ دیں, یا ان کی جو ایک چاہت اس میں کمی ہو جائے. لیخف عن المطلب, لان قریش صارت تطلبه, کیونکہ قریش پیچھے تھی, پیچھا کر رہی تھی. وجعلت لمن جاء به 100 بعير, اور 100 اونٹ انعام کے لیے رکھا تھا جو آپ وسلم کو لے کے آئے. ولمن جاء به مع ابي بکر 200 بعير, اور 200 اونٹ اگر دونوں کو لے کے آتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سید بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو. وهذه جائزة كبيرة, اور یہ اس زمانے کے بہت بڑے انعام تھا. فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم, غار کے تک پہنچے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, وابو بکر. وكلنا يعلم ان الغار المفتوح اذا كان في احد فسوف يرى, اور ہم سب جانتے اگر غار کھلا ہو اور کوئی بھی اس میں دیکھے تو سب اس میں جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. ولكنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام, لكن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ولا ابو بکر رضی اللہ عنہ, نہ ہی سر بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا. فقال يا رسول الله, سر بکر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لو نظر احدهم الى قدم الى ابصرنا, اگر کچھ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا. فقال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, یا بکر غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. یہ بہت بڑا جملہ ہے واللہ. جب بھی کبھی کوئی پریشانی ہو, جب بھی کبھی کوئی مصیبت ہو, دنیا ساری مل کے کہے اے فلان تو گیا ہے, تو مر گیا ہے, تو اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا, کیا کہنا چاہیے؟ ان اللہ معنا, ان اللہ معنا. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ دیکھیں موت تو آنی ہے, اگر تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں سکتا اسے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح راستہ اختیار کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. التوکل علی اللہ, یہ توکل علی اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ, ارے دشمن سامنے آ گئے, خون کا پیاسا ہے, زندہ مردہ پکڑنا چاہتا ہے, اور انعام پہ سر پہ رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ, لا تحزن ان اللہ معنا. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ابوبکر تو کیا کہتا ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب ہو؟ اللہ اکبر. یہ متفق علیہ حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فطمن ابو بکر رضی اللہ عنہ, سر بکر رضی اللہ عنہ کے اطمینان آ گیا. فہؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء, یہ لوگ جو غار کے اندر آئے ہیں نہ تو ان کے سننے میں کوئی نقص تھا, نہ دیکھنے میں کوئی نقص تھا, نہ کہ دماغ میں کوئی نقص تھا. ولكن اعمى الله ابصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا کہ انہوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے اور نہ ہی سب کو صدیق کو دیکھ سکے. فلا تتعجبوا ان خرج من بين هؤلاء الشبان العشر كما قال اهل التاريخ, اس لیے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے متفق علیہ حدیث میں, تو تعجب کی بات نہیں کہ اہل تاریخ نے کیسے اس کا ذکر کیا ہے جبکہ ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے کہ 10 لوگوں کے سامنے سے گزر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, سر مٹی بھی ڈالو اور دیکھ نہ سکے. جب اللہ تعالیٰ اندھا کرتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے. وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال تعالى في سوره الانفال, سوره الانفال من ارشاد باري تعالى, واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك, جب كافروں نے مكر کیا, فریب کیا, تدبیر کی, ليثبتوك يعني يحبسوك يعني تمہیں قید کرنے کے لیے, یہ پہلا مکر تھا. او يقتلوك او يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, سورة الانفال آیت نمبر 30. دونوں آیتوں میں کوئی فرق ہے؟ یعنی یا تو قید کرنے کا کوشش کی نہ کر سکے, قتل کرنا نہ کر سکے, جلاوطن کرنا وہ نہ کر سکے. ہجرت تھی, جلاوطن نہیں تھی, جلاوطن دوسرے کرتے ہیں, ہجرت انسان خود کرتے, یہ فرق ہے. ہجرت میں عزت ہے, جلاوطنی میں عزت نہیں ہے. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جب ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت ایک الگ سے عبادت ہے، ہجرت بھی عبادت ہے کہ دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے آپ ایک ملک کو چھوڑ دیتے اور دوسرے ملک کی طرف یا شہر کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عزت ہے، اور دین کے لیے غلبہ ہے کہ نہیں؟ دین کے لیے غلبہ ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ثم قال عز وجل فمهل الكافرین امهلهم رویدا مهل وامهل معناهما واحد، یعنی انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طویلة، یعنی ذرا ان کو ڈھیل دو، ذرا صبر کرو تھوڑا وقت. یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، جو بھی ان کے بس میں ہے مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے، اس دین کے خاتمے کے لیے، توحید کے خاتمے کے لیے، سنت کے خاتمے کے لیے، کرنے دو ان کو. فمہل الکافرین امہلہم مراد، کرنے دو سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ دفاع نہ کرو، طاقت ہے تو مقابلہ نہ کرو، نہیں. یعنی یہ جتنی بھی تدبیریں کر رہے ہیں یہ انہی کے سر پہ دوبارہ ٹوٹنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی وہ عقید و قید ہے. یہ بہت سارے تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کر رہے ہیں. کیا تدبیر اللہ تعالیٰ کی؟ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. سرس تدریجہم حیث لا یعلمون وامل لہم ان کیدی متین، جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سختی سے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ ظالم کافر جابر توبہ کر لے، سنبھل جائے. نہیں کرتا، جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. یہ تدبیر ہے کہ نہیں؟ ایک تدبیر ہے کہ نہیں؟ ان کی تدبیریں کتنی ہیں؟ کبھی قتل کی بات کرتے ہیں، کبھی جلوتنے کی بات کرتے ہیں، کبھی قید کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ مار پیٹ بھی چکے تھے، گالیاں گلوچ بھی دے چکے تھے، اور تومتیں بھی زام تراشا بھی کر چکے تھے، کاہن ہے، ساحر ہے، جادوگر وغیرہ وغیرہ. کیا کر سکے؟ کچھ نہ کر سکے. اگر مکہ کو چھوڑا ہے، شہر کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر دیا ہے پہلے سے زیادہ بہتر، مال و دولت. اگر صحابی وہاں پہ تاجر تھے، وہی تجارت مدینہ میں جا کے شروع کی، اسے زیادہ دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے؟ سبحان اللہ. علم باقی رہا، توحید باقی رہی، سنت باقی رہی، دین باقی رہا، دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یہ عزت ہے. جیسا فرماتے ہیں رویدن اے قلیلن، تھوڑی مہلت دے دو، ایک مہلت دے دو تھوڑی سی. ورویدن تصغیرن، تصغیر رودا، رویدن جو ہے وہ رودا کی تصغیر ہے، او اروادن یا اروادن کی تصغیر ہے. والمراد بشیء به الشیء القلیل، یعنی تھوڑی سی چیز. وفی هذه الآیۃ تهدید لقریش، اس آیت کریمہ میں تحدید ہے قریش کے لیے. وتسلیۃ لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. وعد لهم بالنصر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ ہے نصر و تأیید کا، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائیں گے اور تأیید فرمائیں گے. وحصل الامر كما اخبر الله عز وجل، اور وہی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عز وجل خبر دی. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرا منهم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں سے نکلے. وحصل بینه وبینهم حروب، اور دونوں گروہوں میں اہل ایمان اہل کفر کے بیچ میں جنگیں ہوئیں. وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديق قريش وكبرائهم وزعماء نحو 24 رجلا. اور سن 2 ہجری میں، یعنی جنگ بدر کے موقع پر، جو بہت بڑے سردار اور جو عظماء تھے قریش کے، ان میں سے 24 لوگوں کو قتل کیا گیا. منهم قائد ابو جہل، اور ان میں سے ابو جہل بھی شامل تھا، ان میں ابو جہل بھی شامل تھا. وبعد 8 سنوات، بل اقل من 8 سنوات، اور 8 سالوں سے کم، یعنی 8 ہجری، یعنی 2 ہجری کے تقریباً 6 سال یا اس سے کم، سن 8 ہجری میں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فاتحا منصورا ظافرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے فاتح، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور کامیاب، اور کامیابی کے ساتھ. حتی انہ قال کما جاء فی التاریخ، یہاں تک کہ جیسے کہ تاریخ میں آئے، وہ ممسک بعبادۃ باب الکعبۃ وقریش تحتہ قال لهم ما اثرون انی فاعل بكم، اب دیکھیں عزت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کعبے کے قریب، اور باقی جو مشرکین ہیں اب سر جھکے سامنے کھڑے ہیں. ما ترون انی فاعل بکم، تو کیا دیکھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. لأن امرهم اصبح بيده علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اب مغلوب ہو چکے ہیں، اب ان کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. ایک حکم کی تعمیل ہے، سر اڑانا سر اڑ جائیں گے، سبحان اللہ، سب سامنے کھڑے. قالوا ما ترون انی فاعل بکم، قالوا اخو کریم ابن اخی کریم. آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں. اب یاد آ رہا ہے آپ کو چند سال پہلے کیا تھے، کس نے قتل کی دھمکی دی، کس نے 100 اونٹ انعام میں رکھا، کس نے جلاوطنی کی بات کی، کس نے قید کرنے کی بات کی، کس نے کعبے کے قریب ہاتھ اٹھایا اور مارا پیٹا، کس نے ایک جادوگر اور کاہن اور شاعر کی تہمت لگائی، سبحان اللہ. آج کیا کہتے ہیں، آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته، میں تمہیں یہ وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا. کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. اللہ اکبر. آج تم لوگوں پر کوئی تثریب نہیں ہے. اليوم یغفر اللہ لکم، آج اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا. وهو ارحم الراحمین، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. سورۃ یوسف آیت نمبر 92. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ تم آزاد ہو. اور یہ جو قصہ ہے زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی اسے بیان کیا ہے. وانما من عليهم هذه المنه علیہ الصلوۃ والسلام لانهم اسلموا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان ان لوگوں پہ کیا کیونکہ وہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، سورۃ انفال آیت نمبر 38. یہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر وہ رک جاتے ہیں یعنی توبہ کر لیتے ہیں، یغفر لهم ما قد سلف، جو کچھ گزر چکا اس کی مغفرت ہو جائے گی. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، آمين رب العالمين، وأن ينفعنا به ويجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اس بارے میں آئے ہے کہ ضعیف ہے، کہ اس طریقے سے قصہ جو ہے کہ جاؤ تم آزاد میں نے معاف کر دیا، یہ سندن ثابت نہیں ہے. اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی تاریخ میں ہی آیا ہے. کون سی؟ جی جی، روح من امرنا، ہاں بالکل دلیل ہے، اللہ کے طور روح من امرنا دلیل ہے، بالکل وحی ہے، روح وحی کو بھی کہتے ہیں نا. اللہ کے حکم سے جبرائیل لے کے گیا نا، اسے کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟